بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ دوسرے پروگراموں کی طرح خداوند عالم اس پروگرام کو بھی آپ کے لیے اور ہمارے لیے مفید قرار دے، اور اسی طرح سے یہ اسلامی پیغام اور معرفت اہل بیت پہنچانے کا ایک ذریعہ قرار دے۔ ناظرین، اس سے پہلے جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے گئے، مثلا جو راہ زندگی پروگرام تھا جس میں آپ احکام کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے، آج سے آپ یہ پروگرام یہاں پر راہ زندگی کی جگہ پر دیکھیں گے۔ اور ایک خاص فرق ہے ہمارے اس پروگرام میں اور دوسرے پروگراموں میں، ایک بہت بڑا فرق تو یہ ہے کہ ہمارے جو دوسرے پروگرام ہوتے ہیں وہ مخصوص ہوتے ہیں کسی ایک موضوع سے، مثلا آپ اس میں اخلاق کے بارے میں گفتگو سنتے ہیں، اخلاق کے سوالات پوچھ سکتے ہیں، آپ عقائد کے بارے میں سوالات کر سکتے ہیں، یا مثلا احکام کے حوالے سے یا تاریخ کے حوالے سے۔ لیکن یہ جو ہمارا پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی محدودیت نہیں ہے، یعنی اسلام کے جس چیپٹر کے بارے میں اور اپنی زندگی کے جس شعبے کے بارے میں آپ چاہیں سوال کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ احکام کے بارے میں بھی سوال کر سکتے ہیں، اس میں آپ اخلاق کے بارے میں بھی سوال کر سکتے ہیں، تاریخ کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، عقائد کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے جو پائے جاتے ہیں آپ کسی بھی موضوع کے تحت سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جو حوض علمیہ قم کے اسلامیات کے ماہرین ہیں، ان کی مدد سے آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور ناظرین، ایک اہم فرق یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پروگرام ہیں، آپ اس میں اگر اپنا پیغام بھیجنا چاہیں، میسج دینا چاہیں، تو آپ صرف ٹیکسٹ کی صورت میں دے سکتے تھے۔ یا ہم نے ایک اہم تجربہ کیا تھا پروگرام راہ زندگی میں، وہ یہ کہ آپ وائس میسج ہمیں بھیجتے تھے، آپ واٹس اپ کے ذریعے یا وائبر کے ذریعے آپ ہمیں میسج بھیجتے تھے، آڈیو میں بھیجتے تھے، اپنی آواز میں آپ اپنا سوال بھیجتے تھے اور اس کا جواب یہاں پر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس پروگرام میں ایک نیا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ جو اپنا میسج بھیجیں وہ ہمیں ویڈیو کی صورت میں بھیجیں، یعنی آپ کے پاس موبائل ہے، جیسے آپ ریکارڈ کرتے تھے تو آپ ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کیجئے اور آپ ہمیں ہمارے نمبر پر بھیج دیجئے، تاکہ جو ناظرین آپ کی گفتگو سنیں ساتھ میں وہ آپ کی ویڈیو بھی دیکھیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ملتے مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ عرض کریں گے کہ ہمارے اس پروگرام کا نام کیا ہے۔ تو دیکھیے، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے جو سب سے عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے وہ اسلام کی نعمت ہے، جس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الاسلام یعلو ولا یولا علیہ۔ اسلام ایک عظیم نعمت ہے کہ جس کے اوپر کوئی بھی چیز برتری نہیں رکھتی، یعنی سب سے عظیم ہے اسلام۔ تو ناظرین، ہمارے اس پروگرام کے ذریعے چونکہ آپ کے سامنے جو معارف پیش کیے جائیں گے وہ اسلام کے حقیقی معارف اور مطالب پیش کیے جائیں گے، اسلام آپ کی زندگی میں کن مشکلات کو حل کرتا ہے، آپ کے کن کن چیزوں میں کام آتا ہے، تو اس لیے ہم نے جو یہ پروگرام کا یہاں پر نام رکھا ہے ناظرین، وہ ہے اسلام پلس۔ اس لیے کہ اسلام ایک ایسا ہے کہ جو پلس ہی پلس ہے، جس میں مائنس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آج جو ہم دنیا میں اسلام کے نام پر بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہر طرح کی مشکلات پائی جاتی ہیں، تو اس کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں جو اپنے آپ کو اسلام سے منسوب کرتے ہیں۔ ورنہ حضور جو یہ نعمت لے کر آئے تھے، یہ اتنی عظیم تھی کہ اس کے اوپر کوئی بھی چیز بلندی نہیں رکھ سکتی اور اس میں کسی طرح کا نقص نہیں پایا جا سکتا۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں جو ناظرین آپ نے سوالات بھیجے ہیں ان کے جوابات یہاں پر حوض علمیہ قم کے ماہرین اسلامیات آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دیں گے۔ اور ناظرین، اس میں آپ ہمیں ویڈیو کی صورت میں بھی سوال بھیج سکتے ہیں، واٹس اپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، وائبر کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، اسکائپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، فیس بک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں, اور ان تمام چیزوں کے ایڈریسز آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ڈسپلے کیے جائیں گے آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر. ان کو آپ نوٹ کیجئے, اور کوئی بھی سوال ہو چاہے وہ احکام کا ہو عقائد کا ہو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے, انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. تو اب ہم سب سے پہلے اپنے اس پروگرام کا جو آغاز کر رہے ہیں وہ ہم عقائد سے شروع کر رہے ہیں, جو ناظرین کے عقائد کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہم سب سے پہلے ایک عقائد کا سوال لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. تو سوال کر رہے ہیں جناب سید سیف عباس صاحب, انہوں نے سوال کیا مرجعیت اور ولایت فقی کے حوالے سے. سوال ہے ان کا کہ مرجعیت اور ولایت فقی میں کیا فرق ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, اس سوال کو دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد جواب دیا ہے اس کا جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ نے. تو ہمارے ساتھ رہیں, ہم سوال بھی دیکھتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
سوال یہ کہ مرجعیت اور ولایت فقیہ کے درمیان میں کیا فرق پایا جاتا ہے. مرجعیت جو ہے مرجع لفظ بنا ہوا ہے رجوع کرنے کے اعتبار سے, یعنی جب انسان کو کوئی مشکل پیش آئے تو آ کر فقیہ کی طرف رجوع کرے, جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مرجع. یہ کنسیپٹ جو ہے, یہ سسٹم جو ہے ہمارا چلتا رہا ہے کہ فقہی مسائل میں آ کر لوگ پوچھتے تھے اور پوچھ کر چلے جاتے تھے اور پر لیکن مرجعیت اور ولی فقی, یعنی جہاں پر فقیہ کی حکومت ہو اور وہ فقہ کے ذریعے سے حکومت چلا رہو, مرجع کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی حکومت بھی ہو. مرجع جو ہے وہ یعنی ایکسپرٹ ہے مسائل کا, لوگ پوچھیں پوچھ کر چلے جائیں, عمل کرنا ہو تو کریں, نہ کرنا ہو تو نہ کریں. یہ مرجع کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ کسی کو مجبور کرے عمل کرنے کے لیے, یا آ کر ایسا نظام قائم کرے کہ ایک دنیا جو ہے معاشرہ ایسے آگے بڑھ رہا ہو دین کی طرف. مرجع جو ایکسپرٹ ہوتا ہے, لیکن ولی فقیہ وہ ہوتا ہے کہ جو آ کر حکومت, جس کے ذریعے سے حکومت قائم ہو, الہی حکومت ہو, الہی نظام ہو, اور جہاں دین کی جس حد تک ضرورت ہے وہاں پر حکومت میں آ کر قانون کو نافذ کرے. مرجع لازم نہیں کہ وہ قانون کو نافذ کرے, جو قانون کو نافذ کرنے کے لیے حکومت کو ہونا ضروری ہے, طاقت کو ہونا ضروری ہے, قوت کو ہونا ضروری ہے, لیکن ولی فقیہ جو ہے وہ چونکہ حاکم ہے لہذا وہ قانون کو نافذ بھی کر سکتا ہے, قانون کو اجرا بھی کر سکتا ہے. وہ صرف ایکسپرٹ نہیں ہے بلکہ ایکسپرٹ ہونے کے ساتھ ساتھ قانون کو نافذ کرنے کی بھی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے. یہ فرق ہے مرجعیت اور ولایت کے درمیان.
ناظرین محترم, بڑا اہم سوال تھا سیف عباس صاحب کا, اور بڑی اچھی گفتگو کی جناب اختر عباس جون صاحب قبلہ نے کہ ولایت اور مرجعیت میں کیا فرق ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے, اسی یعنی عقائد کا جو دوسرا سوال یہاں پر ہے وہ سوال کیا ہے جناب ماجد حسین صاحب نے شکارپور انڈیا سے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, ماجد صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہمارے مہمان نے جواب دیا ہے اور اس کا بھی جواب دے رہے ہیں جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, ان کا سوال ہے کہ تقلید کے بارے میں قرآن کا نظریہ کیا ہے. تو ہمارے ساتھ رہے ہیں, مل کر یہ سوال دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب دیکھتے ہیں.
السلام علیکم, میں ماجد حسین شکارپور انڈیا سے بات کر رہا ہوں. محترم مہمان سے میرا ایک سوال ہے کہ تقلید کے بارے میں قرآن مجید کا کیا نظریہ ہے, توضیح فرمائیں, شکریہ, خدا حافظ.
قرآن مجید میں دو طرح کی تقلید کا ذکر ہے, ایک وہ تقلید جس کی مذمت کی گئی ہے, جس میں جیسے بت پرستی میں, خرافات میں, غلط رسم و رواج میں, غلط سماجی طریقوں میں جو تقلید ہوتی تھی, جس میں خاص کر لوگ اپنے معاشرے کی, اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے تھے, کہ جس کو قرآن نے بار بار متعدد سوروں میں آ کر بیان کیا کہ یہ جائز نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ممکن ہے کہ وہ جن کی تقلید کر رہے ہیں وہ خود جاہل رہے ہوں, وہ جانتے نہیں رہے ہوں, ان کے پاس علم نہ رہا ہو, جس کے لیے قرآن میں سورہ مائدہ, سورہ یونس, سورہ انبیاء, سورہ شعرا, سورہ لقمان کی متعدد آیتوں میں اس تقلید کی مذمت کی ہے. دوسری تقلید قرآن میں جس کا ذکر کیا گیا ہے اور جس کی طرف بلایا گیا ہے, دعوت دی گئی ہے, وہ پسندیدہ تقلید ہے, ممدوح تقلید ہے, اور اس کے لیے کہا گیا کہ تم پوچھو, فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرَ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو جو لوگ ایکسپرٹ ہیں, جو لوگ ماہر ہیں, ان سے آ کر سوال کرو. کہ اہل ذکر سے سب سے بڑی مراد جو خود اہل بیت علیہ السلام ہے, رسول اللہ کی ذات ہے, انبیاء علیہ السلام ہے, اور جو ان کے علم کو آ کر دینے والے ہیں. اسی طریقے سے قرآن نے کہا کہ یہ سورہ اعراف کی آیت تھی, اور اسی طریقے سے قرآن نے کہا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَاقِلُ, اگر ہم سنتے, اگر ہم عقل سے کام لیتے تو مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, تو ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے. نَسْمَعُ سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ اگر اچھی لوگوں کی باتیں سنی ہوتی, اچھی باتیں, اور اس کے عمل کرتے تو ایسا نہ ہوتا. یہ قرآن نے دوسری جگہوں پہ کہا کہ یہ سورہ توبہ میں کہا قرآن نے کہ کیوں ایسا ایک گروہ ایسا نہیں مومنین میں سے جائے جو تفقہ فی الدین دین میں تفقہ حاصل کرے اور واپس پلٹے اور آ کر لوگوں کو ڈرائے اور لوگ اس کو سنیں اور اس پہ عمل کریں تاکہ قوموں کی اس طریقے سے نجات ہو۔ تو بس اس طرح سے دو طرح کی تقلید ہوئی، ایک مذموم اور غیر پسندیدہ تقلید جو قرآن منع کرتا ہے یعنی آبا و اجداد کی غلط رسموں میں غلط چیزوں میں، اور دوسری تقلید جو پسندیدہ ہے یعنی جہاں پر جہالت ہے جہاں پر علم نہیں ہے وہاں پر جو ایکسپرٹ لوگ ہیں جو ماہرین ہیں ان سے معلوم کرنا اور اس کے مطابق زندگی میں عمل کرنا۔
ناظرین اکرام، یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جناب اختر عباس جون صاحب قبلہ جواب دے رہے تھے، تو یہاں پر یہ ہمارے عقائد کے بارے میں سوالات تھے جو آپ ہی ناظرین نے پوچھے تھے۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ کوئی بھی عقائد کا سوال ہو آپ فوراً ہمارے پروگرام کے لیے ارسال کیجیے، انشاءاللہ ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں وہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، اور اب وقت ہو چلا ہے کہ جو آپ کے سوالات اخلاق کے بارے میں ہم تک پہنچے ہیں ان کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جو آج کا سب سے پہلا سوال بھیجا ہے فدا حسین صاحب نے بھیجا ہے، گلگت بلتستان پاکستان سے یہ سوال بھیجا گیا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اس سوال کو بھی ہم یہاں پر دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب مولانا سید ذیشان حسینی صاحب قبلہ نے اس کا جواب دیا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام فدا حسین ہے، میرا تعلق گلگت بلتستان سے۔ میں مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیث رسول میں ہے کہ دو بندوں کے درمیان اگر دشمنی ہو تو ان کے درمیان مصالحت کرنا تمام عبادتوں سے بہتر ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیں گے تو بہتر ہوگا۔
جی، اس حوالے سے قرآن یوں بیان فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز وہ عمل ہے جو انسان کو فحشاء اور منکر سے روکتا ہے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں خداوند متعال نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ تاکہ آپ متقی بن جائیں۔ تو یہ جو روزہ اور نماز اور دوسری عبادات ہیں وہ انسان سازی کے لیے ہیں۔ انسان سازی کے اندر دو جہات ہیں، ایک انسان کی انفرادی زندگی ہے اور دوسری اجتماعی زندگی ہے۔ انسان اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا جب تک وہ اپنی انفرادی زندگی کے اندر پوری طریقے سے اسلامی قوانین کی رعایت نہیں کرے، اور اسی طرح اپنی معاشرتی اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی اپنی ذمہ داری کو نہ نبھائے۔ لہٰذا انسان جب مصالحے کا کام انجام دیتا ہے تو در واقع جو نماز اور عبادات کا نچوڑ اور نتیجہ ہے اس کو انجام دے رہا ہے، لہٰذا اس جو نچوڑ اور نتیجہ ہے وہ افضل ہے خود مقدمے سے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان نماز روزہ اور عبادات کو ترک کرے اور صرف خدمت خلق اور مصالحہ اور ان کے درمیان صلح و صفائی میں مصروف رہے، نہیں، ان میں سے ہر عبادت کا اپنا اپنا جزا اور اپنا اپنا سزا ہے، لہٰذا دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بے شک مصالحہ کرانا اور صلح و صفائی کرنے کا ثواب بہت ہے، لیکن نماز کا جو وجوب ہے، جو نماز واجب ہے، عبادات واجب ہیں، ان سے یہ انسان کو دور نہیں کر سکتا۔
ناظرین یہ اسکائپ کے ذریعے سے سوال بھیجا تھا ہمارے ناظر نے، اسی طریقے سے ہم آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ بھی سوالات ہمیں بھیجئے، اور اب ہمیں واٹس اپ کے ذریعے سے سوال بھیجا ہے جناب حسن حیدر صاحب نے، اور سوال وہ پوچھ رہے ہیں کہ تکبر کسے کہتے ہیں اور خدا تکبر کرنے والوں کو پسند کیوں نہیں کرتا۔ یہ سوال پوچھا ہے جناب حسن حیدر صاحب نے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید رضا حیدر صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب اور ان کا سوال یہاں پر دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
دیکھیں، تکبر کبر سے ہے، اس کے معنی ہے اپنے آپ کو لوگوں سے افضل سمجھنا، بڑا سمجھنا۔ اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، روایات میں آیا ہے کہ پروردگار فرماتا ہے تکبر یا کبر و ردا، یہ میری ردا ہے، جس نے تکبر اختیار کیا تو گویا اس نے میری ردا کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، بے انتہا مذمت کی گئی ہے تکبر کی۔ دیکھیے، انسان اس دنیا میں آیا ہے، کس لیے آیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ عبادت میں شرط ہے قربتاً اللہ، اللہ کے قریب آنے کے لیے۔ متکبر شخص اللہ کے قریب آ ہی نہیں سکتا، یعنی جس کے اندر تکبر پایا جا رہا ہے وہ اللہ کے قریب نہیں آ سکتا۔ سبھی کو مرنا ہے، بارگاہ خدا میں حاضر ہونا ہے، ایک لقاء اللہ ہے جس کا دوسرا نام ہے۔ سورہ کہف میں جیسا کہ ارشاد ہوا، فمن کان یرجو لقاء رب فلیعمل عملا صالحا، جو اللہ سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے. تو متکبر شخص وہ اللہ کے قریب نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. دو چمبک آپ لیں, میگنیٹ لیں. یہ میگنیٹ, ان میں سے ایک طرف مثبت پاور ہوتی ہے, پازیٹیو پاور ہوتی ہے, دوسری طرف منفی پاور ہوتی ہے, نگیٹیو. دونوں مثبت پاور ایک طرف کریں, ایک رخ میں کریں, کبھی دونوں چمبک آپس میں نہیں ملیں گے. نگیٹیو کریں تب بھی نہیں ملیں گے. اس وقت ملیں گے جب ایک مثبت ہو اور دوسرا منفی ہو. لقاء اللہ کب ہوگی, اللہ کے قریب کب آئے گا؟ جب دو, ایک مثبت اور منفی. دیکھیے مثبت طاقت کا نام کبر ہے, یہ اللہ کی شان ہے, المتکبر, یہ اللہ کی صفت ہے. اور منفی طاقت کا نام تواضع, انکساری ہے. جب انسان تکبر کے ساتھ آئے گا, ظاہر سی بات دو مثبت دو پازیٹیو طاقتیں لقا نہیں ہو جائے گی, نہیں ہو سکتی ہے. تو ظاہر سی بات اسے نگیٹو بننا پڑے گا, یعنی تواضع انکساری اختیار کرنا پڑے گی. جیسے جیسے تواضع انکساری بڑھتی جائے گی, ویسے ویسے لقاء اللہ کی منزل آسان ہوتی جائے گی. اسی وجہ سے آئمہ معصومین انبیاء, انہوں نے تواضع انکساری سے کام لیا. پیغمبر اسلام تواضع کی انتہا تک پہنچے تو منزل کیا تھی؟ لقاء کی, کعبہ قوسین اور ادنا کی منزل تھی.
ناظرین, بڑے اہم جوابات یہاں پر ہمارے مہمان دے رہے ہیں آپ کو, اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کے واقعی سوالات بھی بہت اہم ہیں, اور ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے, چونکہ جو آپ سوال کرتے ہیں وہ صرف آپ سوال نہیں کرتے بلکہ پوری دنیا تک اس کے جوابات پہنچتے ہیں. اور اگر کسی ایک انسان کی بھی ہدایت ہو جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی ایک انسان کی ہدایت میری نظر میں زمین اور آسمان اور اس میں جتنی نعمتیں پائی جاتی ہیں اس سے زیادہ افضل ہے. تو یہ سارا ثواب اس کا ہے جو سوال کرتا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, پھر وقت ہو چلا ہے جناب محمد عابد صاحب شکارپور انڈیا سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے. یہاں پر ان کا سوال دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا کیا, یہ اسکائپ کے ذریعے انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید زیشان حسینی صاحب قبلہ.
سلام علیکم, میں محمد عابد شکارپور انڈیا سے بات کر رہا ہوں قبلہ. کیونکہ گفتگو تہذیب نفس کے متعلق چل رہی ہے, کیا تہذیب نفس کے لیے سارے گناہوں سے دوری اختیار کرنے کے لیے ہم کو ایک ہی مرتبہ دوری اختیار کرنا پڑے گی, یا ایک ایک کر کے بھی ہم گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟
جی, آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے. انسان کا جو نفس ہے وہ ایک مرحلے میں, خدا نخواستہ انسان نے اگر شروع سے تربیت نہیں کی ہو, تو وہ رذائل اخلاقی کا حامل ہو جاتا ہے. اس کی تہذیب کے لیے دو طریقے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر معرفت اور محبت الہی کو بڑھائے, اس حد تک بڑھائے کہ خود بخود فضائل اخلاقی اس کے اندر آنا شروع ہو جائیں اور رذائل اخلاقی چلے جائیں. جس طرح انسان فرض کریں کسی لوہے کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو چننا چاہتا ہے, تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک ایک کر کے انگلی سے چنیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک میگنیٹ جو ہے مغناطیس کو اس کے اوپر پھیرائے. یہ محبت الہی مغناطیس کی طرح ہے, جب آپ اس کو پھیراتے ہیں تو لوہے کے سارے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں مغناطیس کے ساتھ چپک جاتے ہیں. اسی طرح جب محبت الہی انسان کے قلب پہ اتر آتی ہے تو وہ فضائل اخلاقی دل سے چپک جاتے ہیں اور رذائل دور ہو جاتے ہیں. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جسے علماء اخلاق نے فرمایا ہے, تین سٹیجز ہیں اس کے. پہلا سٹیج ہے اس کو مشارطہ کہتے ہیں, یعنی انسان صبح شرط کرے کہ آج اس رذیلہ اخلاقی کا میں مرتکب نہیں ہوں گا, اس گناہ کو فلاں گناہ کو میں انجام نہیں دوں گا. اور دوسرا سٹیج اس کا مراقبے کا ہے, یعنی پورے دن ہوشیار رہے, اپنے اوپر وہ نظر رہے کہ اس گناہ کو انجام نہ دے. اور رات میں پھر آخری ٹائم پہ محاسبے کی سٹیج ہے, جہاں پہ انسان چیک کرے کہ اس نے اس گناہ کو انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے. اس طرح اس کی وہ رذائل اخلاقی دور ہوں گے اور فضائل اخلاقی کا وہ حامل ہو جائے گا.
ناظرین اکرام, پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. یہاں پر جو احکام کے سوالات بھیجے ہیں آپ ہی ناظرین میں سے, اور جنہوں نے ویڈیو ریکارڈنگ کر کے بھیجے ہیں, ان کے بہت شکر گزار ہیں. اگرچہ ان کو تھوڑی زحمت بھی ہوئی ہوگی, لیکن زحمت بھی کچھ نہیں ہے, چونکہ موبائل آپ کے ہاتھ میں. اگر آپ آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تب بھی ظاہر ہے موبائل کا یوز ہوتا ہے, نیٹ کا یوز ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ویڈیو ریکارڈ کریں گے, شاید ہو سکتا ہے کہ تھوڑا نیٹ آپ کا زیادہ خرچ ہو جائے, لیکن آپ کی تصویر پوری دنیا تک جائے گی اور آپ اپنی زبان سے, اپنے ویڈیو سے وہ سوال پوچھ رہے ہوں گے. تو یہاں پر سوال سوال کیا ہے ایک خاتون ہیں سیدہ فضا، وہ پوچھ رہی ہیں کہ بعض افراد اپنی خوبصورتی میں اضافے کی خاطر اپنے چہرے پر لیزر کرواتے ہیں اور اپنی ناک کو چہرے کے مطابق آپریشن کے ذریعے چھوٹا یا بڑا کرواتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان جناب مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں، چہرے کی خوبصورتی کے لیے چہرے پہ لیزر کا عمل کروانا یا ناک کو چہرے کے اعتبار سے چھوٹی یا بڑی، موٹی یا پتلی کروانے میں شرعی نقطۂ نظر سے کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کبھی مرد کا آپریشن کر کے اس کی ناک کو چھوٹی یا بڑی کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کبھی عورت کے چہرے کو لیزر لگاتی ہے یا اس کی ناک کو اس کے چہرے کے اعتبار سے چھوٹی یا بڑی کرتی ہے، تو اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہاں پاس پیدا ہوتا ہے، اگر مرد نامحرم ہے اور عورت بھی نامحرم ہے، تو یہ نامحرم مرد اگر ہاتھ میں گلفز پہنے ہوئے ہے، دستانہ پہنے ہوئے ہے، تو اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ نامحرم عورت کے چہرے پہ لیزر لگائے یا اس کی ناک کو چھوٹی یا بڑی کرے۔ یا اس کے برعکس، عورت مرد کے چہرے پر لیزر لگا رہی ہے یا اس کی ناک کو چھوٹی یا بڑی کر رہی ہے، تو اگر اس کے ہاتھ میں گلفز ہے، دستانہ ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایک صورت میں یہ مسئلہ باعث اشکال ہے، جب نامحرم مرد یا نامحرم عورت ایک دوسرے کا بغیر گلفز کے لیزر کرے یا ان کی ناک کو چھوٹی یا بڑی کرے ان کے چہرے کے اعتبار سے، اور یہ آپریشن کرنا، لیزر کروانا لمس کا باعث ہو، چھونے کا سبب بن جائے، تو اس صورت میں اس فعل کو انجام دینا شرعی نقطہ نظر سے حرام ہے۔
ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے، دیکھیے بڑا اہم سوال تھا یہاں پر، اور یہ اکثر کے سامنے جو ہے وہ ہوتا ہے یہ سوال، اور مثلاً اکثر انسان اس طرح سے سوچتے ہیں کہ اپنی خوبصورتی کے لیے یا کسی دوسری مشکل کے لیے اگر کوئی آپریشن کرا رہے ہیں تو شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے۔ بڑی اچھی رہنمائی فرمائی ہے ہمارے مہمان نے۔ اور اب وقت ہے یہاں پر دوسرے سوال کا، جو اسکائپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے انڈیا سے جناب صادق حسین صاحب نے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، انہوں نے اپنی ویڈیو ریکارڈنگ میں اس سوال کو بھیجا ہے، تو ہم یہاں پر صادق حسین صاحب کا سوال دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا مہمان جواب دے رہے ہیں جناب سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، تو اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں اور صادق حسین صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں صادق حسین انڈیا سے بول رہا ہوں آپ کے پروگرام میں۔ میرا ایک سوال ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد پڑھنا بہتر ہے یا تسبیحات اربع؟
دیکھیے، نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کو پڑھا جائے یا تسبیحات اربع کو پڑھا جائے، اس سلسلے میں چند صورتیں ہیں۔ انسان یا جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے یا اپنی نماز کو فرادہ ادا کر رہا ہے۔ اگر انسان نماز جماعت کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کر رہا ہے تو یہاں دو صورتیں ہیں، یا انسان امام جماعت کی حیثیت سے ہے یا ماموم کی حیثیت سے ہے۔ اگر انسان امام جماعت کی حیثیت سے ہے تو اس کے لیے افضل ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کی تلاوت کرے، اور ماموم کے لیے یہ افضل ہے، اگر وہ ماموم کی حیثیت سے جماعت میں شرکت کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ بات افضل ہے کہ دونوں رکعتوں میں، تیسری رکعت میں بھی اور چوتھی رکعت میں بھی تسبیحات اربع کو پڑھے۔ لیکن اگر انسان نماز کو فرادہ ادا کر رہا ہے تو اس صورت میں بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان تسبیحات اربع کو پڑھے تیسری رکعت میں بھی اور چوتھی رکعت میں بھی، یعنی کہے سبحان اللہ ہے، والحمدللہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
جی ناظرین، ناظرین، یہاں پر ہم صادق حسین صاحب کے خاص طور پر شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ویڈیو میں اپنا سوال بھیجا ہے، اور آپ تمام ناظرین سے گزارش کریں گے، بار بار ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ بھی اپنا سوال ویڈیو میں بھیجیں۔ تو یہاں پر ہمیں ایک سوال ملا ہے، یہ جناب مہدی سرور صاحب سوال پوچھ رہے ہیں اپنی آڈیو ریکارڈنگ میں، ٹیلی گرام کے ذریعے انہوں نے یہ سوال ہم تک بھیجا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اس کا جواب دے رہے ہیں جو ہمارے مہمان مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں جو ہمارے مہمان ہیں ان کا جواب مل کر یہاں پر دیکھتے ہیں۔
اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی ملک میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور گوشت کے پیکٹ پر حلال گوشت لکھا ہوا ہے، اور ہمارے لیے یہ معلوم کرنا ممکن نہیں ہے کہ یہ گوشت جس حیوان کا ہے اس کو شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، تو کیا ہم اس گوشت کو کھا سکتے ہیں؟
جی جی، ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، میں ایک کلی قانون بتا دیتا ہوں کہ گوشت کے سلسلے میں یا تو آپ یعنی مسلمان سے خریدیں، اگر مسلمان سے خرید رہے ہیں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پیکٹ پہ فقط لکھا ہوا ہے کہ حلال گوشت ہے، تو صرف پیکٹ پہ لکھنے سے حلال گوشت ہے حلال نہیں ہو جائے گا۔ یہ جب تک آپ کو اس بات کا علم نہ حاصل ہو جائے یا اطمینان نہ حاصل ہو جائے کہ اس گوشت کو، اس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اگر آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ واقعی شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو اس پیکٹ کو آپ خرید سکتے ہیں، جائز ہے، آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہو پا رہا ہے یا آپ علم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ ایسے گوشت کو قطع نہیں خرید سکتے، ایسے گوشت کا خریدنا اور ایسے گوشت کا کھانا جائز نہیں ہے، چونکہ گوشت میں یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ ذبیحہ نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ کو علم ہو جائے۔ اب رہا مسئلہ، اگر آپ کسی مسلمان ملک، اسلامی ملک میں ہیں یا بازار مسلمانوں کا بازار ہے، تو وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کا بازار نہیں ہے، کسی کافر ملک میں ہیں، تو جب تک آپ کو اس بات کا یقین نہ حاصل ہو جائے کہ اس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اس وقت تک آپ اس گوشت کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے ہیں۔
ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے یہ احکام کے سوال ہم تک بھیجے، اور ناظرین احکام کے سوالات آپ بھیجتے رہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ اور احکام کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، سب سے زیادہ ضرورت بھی جو ہوتی ہے وہ احکام ہی کے سوالات کی ہوتی ہے، لیکن آپ سے ہم یہاں پر یہی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ویڈیو میں سوالات بھیجیں تو ہم زیادہ آپ کے شکر گزار ہوں گے، اور فوراً آپ کے سوالات کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو یہاں پر اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ دیکھیے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے انسان کی زندگی کے کسی حصے کو ایسا نہیں چھوڑا کہ جو وہاں پر اس کا حل پیش نہ کیا ہو، یا انسان کی کوئی مشکل ایسی نہیں ہے کہ جس کا حل اسلام میں موجود نہیں ہے، اگر مشکل ہے تو صرف اس بات کی کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ناظرین، اسلام جہاں انسان کی روح کے لیے کام کرتا ہے اور انسان کی روح کی بلندی کے لیے اور روح کی تقویت کے اسباب ہم تک پہنچاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے، وہیں پر انسان کے جسم کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور اس کی بھی تمام مشکلات کا حل بیان کیا گیا ہے، اور اس کے لیے بہترین اس کی دلیل ہے وہ ہے طب اسلامی، یعنی اسلامی طب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے، اور ہمارے دوسرے معصومین نے اس موضوع پر اتنا کام کیا ہے کہ انسان کی تمام بیماریوں کے لیے اس کا علاج بیان کیا ہے۔ ولو آج ہم نے اس کو ترک کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا، اور زیادہ مشکلات بھی اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے خالی میڈیکل سائنس کے اوپر بھروسہ کیا ہے اور دینی معلومات سے ہم دور ہو گئے ہیں، لیکن پروگرام کے اس حصے میں چونکہ ہمارا یہ اسلام پلس جو پروگرام ہے، اسلامی اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہے کہ اسلام کی کتنی اہمیت ہے، تو یہاں پر ہم جو طب کے سوالات بھیجے گئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو ایک سوال کیا ہے طب اسلامی کے حوالے سے مصباح نقوی صاحب نے، وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایک دن میں انسان کو پانی کس مقدار میں پینا چاہیے، طب اسلامی اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، اور جناب مولانا سید خادم حسین رضوی صاحب قبلہ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیتے ہیں۔
طب اسلامی میں بہت ہی دقیق اور بہت ہی قاعدہ مند اصول بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے پانی کو انسان کے مزاج اور اس کی طبیعت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، کیونکہ پانی کا خود ذاتی مزاج سرد ہے، اگر کوئی سرد مزاج والا آدمی زیادہ مقدار میں پانی کا استعمال کر لے گا تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے لیے مفید ہو، بلکہ اس کے لیے مضر بھی ہو سکتا ہے، نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ طب اسلام میں اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات کے مطابق پانی کو ایک معتدل مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، نہ زیادہ مقدار میں استعمال کرنا چاہیے اور نہ ہی کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے. جس طرح کے بعض روایات میں ہے، صبح اٹھنے کے بعد نیم گرم پانی کا ایک گلاس استعمال کرنا انسان کے معدے کے لیے اور اس کے پیٹ کے لیے بہت ہی مفید ہے. لیکن اگر اسی صبح اٹھ کے ایک انسان پانی تو پیتا ہے لیکن ٹھنڈا پانی پیتا ہے، اور موسم بھی ٹھنڈا ہو اور اس شخص کا مزاج بھی ٹھنڈا ہو، تو یہ پانی پینا اس کے لیے مفید تو نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے باعث ضرر ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے مزاج کا خیال رکھیے. آپ دیکھیے آپ سرد مزاج ہیں یا آپ کا مزاج گرم ہے. اگر مزاج سرد ہے اور موسم بھی ٹھنڈا ہے اور پانی بھی ٹھنڈا ہے، تو قطعاً کوئی دین بلکہ کوئی طب اس کی تائید نہیں کرتی ہے کہ آپ پانی زیادہ مقدار میں پئیں، بلکہ مزاج کو دیکھ کر پانی استعمال کرنا چاہیے. لیکن دن میں اتنا مقدار میں پانی پینا چاہیے جو انسان کے خون کی غلظت کو کم کرے اور غذا کو مرطوب کرے تاکہ معدہ آسانی سے غذا کو ہضم کر سکے. لیکن اس سے زیادہ پانی پئیں گے تو قطعاً جو ہے بعض مشکلات آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں، جو جن سے بچنا بعد میں دوبارہ آپ کو علاج کرنا پڑے گا.
ناظرین، یہ طب کے حوالے سے سوال تھا. اور دوسرا سوال پوچھا ہے ایک خاتون نے جن کا نام ہے نرجس خاتون مرچنٹ. وہ سوال پوچھ رہی ہیں سر درد کے حوالے سے. سوال ہے ان کا کہ سر میں مستقل درد رہتا ہے، نظر بھی کمزور ہو رہی ہے، اس مشکل کا کوئی حل بتائیں. اور ہمارے مہمان جناب سید خادم حسین رضوی صاحب قبلہ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. تو نہ جانے کتنے ناظرین ہوں گے جن کے لیے یہ مشکل ہوگی، تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہمارے مہمان کے جواب سے ان کی یہ مشکل برطرف ہو جائے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، مل کر اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں.
جہاں تک بات ہے سر درد کی اور اس کا رابطہ جو ہے آنکھوں کی کمزوری اور آنکھوں میں درد کا رہنا ہے، اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بعض اوقات سر خود آنکھوں کی وجہ سے ہی درد ہوتا ہے. آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، بینائی کمزور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے سر میں بھی گاہے بگاہے درد رہتی ہے. آنکھوں کی صحت و سلامتی کے لیے مختلف نسخہ جات موجود ہیں، جن میں سے ایک بہت ہی مستند اور بہت ہی کامیاب نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے، جو روایات میں بھی جس کی تائید ملتی ہے. نسخہ کچھ یوں ہے، تین چیزوں کا ہم وزن لے لیجئے، جن میں سونف، بادام اور مشری ہے. ان تینوں کو ہم وزن لیجئے اور ان کو پیس لیجئے. روزانہ ایک چمچہ صبح اور ایک چمچہ شام، اگر ہو سکے تو ان کو دودھ کے ساتھ استعمال کیجئے. انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی کمی ہو جائے گی، سر کی درد بھی ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ کھجور کا کھانا بھی بہت ہی مفید ہے، اور کھجور کے کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے آنکھوں کی بینائی کے لیے شہد کو بھی ضرور استعمال کیجئے، کیونکہ شہد جسم میں گرمی اور حرارت کو تولید کرتا ہے اور جسم کی گرمی جو ہے وہ سر درد کو دور کرتی ہے. ان چیزوں کے استعمال سے آپ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر اندر اپنی صحت کو واپس پا لیں گے، اور آپ کی آنکھیں بھی انشاءاللہ صحیح و سلامت ہو جائیں گی اور کوئی مشکل آپ کو پیش نہیں آئے گی.
ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ تمام ناظرین کے، اور بہت اچھے اچھے سوال یہاں پر ناظرین نے جو پوچھے تھے ہمارے مہمانوں نے ان کے جواب دیے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اپنے مہمانوں کے بھی شکر گزار ہیں، اور خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم آپ کو صحیح اور سالم رکھے، آپ جہاں بھی ہیں کسی طرح کی کسی مشکل کے شکار نہ ہوں. اور آپ سے گزارش کریں گے پھر ایک بار کہ اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے نمبر پر جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے کیا گیا ہے اس پر آپ ہمیں فوراً سوال بھیجیے، واٹس ایپ کے ذریعے، وائبر کے ذریعے، اسکائپ کے ذریعے. اور اگر ویڈیو میں سوال بھیجیں گے انشاءاللہ فوراً پہلے ہی پروگرام میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. خدا کی پناہ میں آپ کو دیتے ہیں، آپ سے دعاؤں کی التماس ہے. خدا حافظ، فی امان اللہ.